ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ویسے تو متفرق سوالات پر ہے، لیکن یہ سوالات کافی حد تک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ بہت سارے سوالات تقریباً ایک ہی موضوع کے گرد گھوم رہے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات میں نے پک کیے ہیں جن کے بارے میں ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں، اور ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ان بحث کے میں اندر جو جو بھی سوالات آئے ہیں مختلف جانب سے، ان کو جاوید صاحب کے سامنے رکھا جائے۔ تو میں جاوید صاحب کے سامنے آپ ہی کے بحث سے متعلق جو جو اشکالات ہیں وہ جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ پچھلے دنوں ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ ایسے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور جس پہ کہ بحث ہوتی رہی، اور مختلف جانب سے مختلف دلائل آتے رہے، اور یہ بحث جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو میں ون بائی ون ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور آپ کا موقف میں جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید، آپ نے بارہا مختلف نشستوں میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، تاہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی سائنسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اور سائنس اس کو نگیٹ کرتی ہوئی محسوس ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث ہوئی جس میں کچھ ہمارے دینی جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے، زمین ساکن ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، جبکہ سائنس ہمیں معلوم ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ تمام کے تمام اجرام فلکی بشمول زمین وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا۔
اس پہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے، تو قرآن مجید کی وہ آیت کون سی ہے، اس کو کس طرح سمجھا گیا ہے، پرانے زمانے کے لوگوں نے اس سے کیا تاثر لیا، آج ہم کیا تاثر لے رہے ہیں، یہ سب باتیں زیر بحث آئیں گی۔ قرآن مجید کی نسبت سے کوئی بات کہنے کے لیے آپ کو بالکل وہی استدلال اختیار کرنا ہوگا جو قرآن کی تفسیر کے لیے فطری استدلال ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں کہ جس لفظ سے آپ کوئی معنی لے رہے ہیں، کیا وہ لفظ عربوں کے ہاں اسی مفہوم میں بولا جاتا تھا؟ اس کے ایک، دو، تین، چار جو بھی معنی ہیں، پہلے ان کو آپ ثابت کریں گے کہ فی الواقع وہ عرب جاہلی میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس جملے میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس جملے کی تعلیف کیا ہے، اس کے تحت اب اس کے کیا معنی متعین ہو رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سیاق و سباق پہ بات کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تخصیص، کوئی تجرید تو لاحق نہیں ہو گئی۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر، انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے آپ قرآن کے معنی متعین کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جب تک ان سب مراحل سے گزر کر سامنے نہ آئے، اس وقت تک اس کو قرآن کا مدعا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی، لوگوں نے ایک تاثر قائم کر لیا، لوگوں نے خیال کر لیا، اپنے زمانے کے علم کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی، اس کو تفسیروں میں لکھ دیا، تو یہ قرآن کا مدعا نہیں ہو جاتا۔ قرآن کا مدعا کہنے کے لیے آپ کو اسی پروسیس سے گزارنا ہوگا۔ تو میرے نزدیک تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہی برسوں سے میری دلچسپی کا موضوع ہے، کم و بیش 40-45 سال اب ہو گئے ہیں کہ میں اس کتاب پر کام کر رہا ہوں، میں نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ایسا کوئی مقام نہیں ہے جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ زمین ساکن ہے یا زمین نہیں گھومتی۔ قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف تمام اجرام فلکی کے بارے میں وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ نے فرمائی کہ کلن فی فلکیں یس بہون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، تو وہ قرآن کا کون سا مقام ہے؟ یعنی اگر کسی زمانے کے مفسرین نے یا علماء نے اپنے دور کے علم حیث سے متاثر ہو کر کوئی بات کہی ہے، تو اسے قرآن کی بات یا قرآن کا مدعا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی کوئی بحث جب پیدا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات قرآن کی نسبت سے کہی جا رہی ہے وہ فی الواقع قرآن کی بات ہے بھی یا نہیں. یعنی نیچے کسی نے کوئی قصہ بیان کر دیا ہے، کوئی روایت نقل کر دی ہے، کوئی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے زمانے کے علم حیات کا حوالہ دے دیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اسے الگ کریں، وہ تو انسانی معاملات ہیں. قرآن کو جب آپ پیش کریں گے تو آپ کو اسی طرح اسے پیش کرنا چاہیے جیسے کہ اس کے پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اس کے بعد اگر کوئی تصادم پیش آئے گا تو تب زیر بحث آ جائے گا کہ کیا چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور کیا چیز ہے جو علم جدید کی تحقیقات سے معلوم ہوئی ہیں، اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک قرآن میں سرے سے بیان ہی نہیں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہے. میں ون بائی ون آپ کے سامنے وہ آیات رکھوں گا جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے. لیکن پہلے میں آپ کی ابھی جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں آپ نے فرمایا کلن فی فلکی یسبحون، تو اس آیت پہ ذرا میں پہلے بات کر لوں آپ کے ساتھ. یہ جو کلن فی فلکی یسبحون ہے یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، لیکن اس ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَر. تو اس میں شمس اور قمر دو اجرام فلکی کا ذکر آیا ہے. تو جو لوگ زمین کو ساکن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کلن کا مطلب شمس اور قمر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے سیاق و سباق کے ساتھ ہم معنی متعین کریں گے، تو چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شمس اور قمر کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کلن فی فلکی یسبحون، تو ان علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں شمس اور قمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اس میں زمین تو نہیں ہے موجود. پہلے اس پہ ذرا آپ مجھے وضاحت کر دیجئے گا.
دیکھیے، میں نے تو یہ نہیں عرض کیا کہ قرآن مجید زمین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اجرام فلکی کے بارے میں، جس کی ایک نمایاں مثال یہ سورج اور چاند ہے، قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. قرآن مجید اگر زمین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو پیش کرنا چاہیے نا، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے، کہاں یہ کہا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، وہ کون سی آیت ہے جس پہ یہ بات بیان کی گئی ہے. یعنی قرآن اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور پیش کر رہا ہے تو وہ تو اپنے مدار میں گردش کرنے کا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری یہ اجرام فلکی ہیں اور زمین بھی ایک اسی نوعیت کے اجرام فلکی میں سے ہے، تو ہم اس پر یہی قیاس کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہی بات کہے گا. تو یہ بات ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور ملتا ہے تو وہ سکون کا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے کا تصور ہے. تو اس تصور کو سامنے رکھ کر ہی باقی چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے گی، الا یہ کہ قرآن کسی سیارے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دے کہ وہ ساکن ہے یا وہ نہیں گھومتا یا وہ اپنے مدار میں گردش نہیں کر رہا. تو یہ جو آیت ہے، ظاہر ہے ہر آیت ایک سیاق میں آتی ہے، لیکن وہ اپنے اطلاقات کے ساتھ ہی آتی ہے. وہ جس چیز کو بیان کرتی ہے اس کی نوعیت کی چیزوں پر اس کا اطلاق ہم اسی طرح کریں گے جس طرح دین کے احکام کا اطلاق کرتے ہیں. تو یہی اصول ہوگا، اس اصول کو سامنے رکھ کر چیزوں کو سمجھیں گے. تاہم وہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کوئی علم حیات کی کتاب نہیں ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ کس طرح اپنے نظم کے تحت کام کر رہے ہیں، ایک علیم و قدیر ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ان کی باگ ہے اور اس نے گردش کے جس راستے پر ان کو ڈال دیا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں. تو یہ بیان کیا نا قرآن نے. جب یہ بات بیان کی تو اب میں تمام اجرام فلکی کے بارے میں, یہاں تو سورج اور چاند کا ذکر ہے, یہی قیاس کروں گا. تو یہ میرا جو قیاس ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آپ کو کوئی استدلال چاہیے, وہ بتائیے نا وہ کہاں ہے.
میں اب جاوید صاحب آپ کے سامنے وہ آیات ون بائی ون رکھتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ اس میں مکس اپ نہ ہو جائے. پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اب وہ کہتے ہیں ان تزولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے. سماوات کا لفظ بھی ہے اور ارد کا لفظ بھی ہے, آسمانوں کا لفظ بھی ہے اور زمین کا لفظ بھی ہے. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھ دیا ہے, جو اس کے لیے طریقہ مقرر کر دیا ہے, وہ اس کے مطابق کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں لڑک کے جا پڑے, سورج چاند میں جا پڑے, چاند سورج میں جا پڑے, زمین کے اوپر ہم کھڑے ہوں اور یک بیک ہوا میں اڑ جائیں. تو یہ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو قاعدہ, جو مدار, جو زاویہ کسی چیز کے لیے قائم کر دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح تھامے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے. اس کا گردش کے اصول سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو فاصلے قائم کر دیے ہیں, اس کے اندر اگر معمولی فرق واقع ہو جائے تو ہم یہاں موجود نہیں رہیں گے. اسی طرح جو مختلف سیاروں کے مدار مقرر کر دیے ہیں, وہ ان سے نکل جائیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, کوئی چیز بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی. تو یہ اللہ کی قدرت اور نظم کا بیان ہے. یعنی اس پورے عالم کے اندر ایک ریاضی اور ایک اکلیدس ہے جس کے تحت یہ بندے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باندھ رکھا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا. اسی مضمون کو دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے جا رہا ہے, سورج چاند کے پیچھے جا رہا ہے, مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو لانگ جائے, آگے بڑھ جائے, بلکہ جس کے لیے جو طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ اسی طریقے کی پابندی کر رہا ہے. تو یہ بات اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے, کائنات کے نظم کو بیان کرتی ہے. اس کا زمین کی گردش کے مسئلے سے کیا تعلق؟
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک دوسری جو آیت پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بچھونا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سکون میں نہ ہو. اگر بچھونا ہلتا رہے گا تو وہ بچھونا کی تعریف میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس کی بھی صرف داد ہی دی جا سکتی ہے. اس وقت ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ پوری طرح غیر معمولی رفتار کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں, گردش بھی نہیں کر رہے ہوتے, بھاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کم و بیش 10-12 ہزار میٹر کی بلندی کے اوپر 900,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے ہیں, اور ہم اطمینان سے بچھونا بچھا کے لیٹے ہوتے ہیں, سامنے کھانا رکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, پانی کا گلاس رکھ کے پی رہے ہوتے ہیں. کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہ آئے تو ہم اطمینان کے ساتھ اپنا سفر کرتے ہیں. یہی صورتحال ٹرین میں ہوتی ہے. یعنی یہ کس نوعیت کے استدلالات ہیں؟ ایسے لوگ در حقیقت ادب سے, زبان سے, اس کے اسالیب سے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں. جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو یہ تو میں بھی کہوں گا, میں جانتا ہوں آج کے زمین گھوم رہی ہے, لیکن کیا میں یہ بیان نہیں کروں گا کہ اس پروردگار نے زمین کو ہمارے لیے کیا چیز بنا دیا ہے؟ یعنی یہ تو ہمارا گھر بن گئی ہے, ہم اس پر تعمیرات کرتے ہیں, عمارتیں اٹھاتے ہیں. یہ عمارتیں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ تعمیرات کی جا رہی ہیں, یہ کس اعتماد پر کی جا رہی ہیں؟ یعنی یہ خیال کر کے کی جا رہی ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے, اس اعتماد کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ اگرچہ زمین گردش میں ہے لیکن اس کا توازن اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر 1-1 کلومیٹر بلندی کی عمارتیں اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں. تو یہ بچھونا ہی نہیں بچھایا جا سکتا, ये कैसी बातें।
आखिरी आपके सामने वो आयत रख देता हूं मैं जिसके बारे में ये कहा जाता है। यहां पर सूरह कहफ का एक वाकया, जब अल्लाह ताला असहाबे कहफ का वाकया सुनाता है तो अल्लाह ताला ये बताता है कि जब सूरज जो है वो तुलू होता था तो वो दाई जानिब मुड़ कर निकल जाता था और जब गुरूब होता था तो बाई जानिब हो जाता था ताकि असहाबे कहफ पर धूप ना पड़े। तो आर्ग्यूमेंट यहां से ये बिल्डअप किया गया है कि यहां से भी देखें अगर सूरज जो है वो निकलता है खुद ही दाएं और बाएं हो जाता है, अगर तो जमीन घूम रही होती तो अल्लाह ताला ये कहता कि मैं जमीन को दाएं और बाएं घुमा देता हूं ताकि वो सूरज की तपिश से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने जमीन का नहीं कहा, सूरज के बारे में कहा है।
इस पर भी जाहिर दादी दी जा सकती है, यानी ये तो हमारी आम जुबान है, ऐसे ही बोलते हैं हम। यानी जब से साइंस की मालूमात हुई है क्या हमने ये कहना बंद कर दिया है कि सूरज कितने बजे तुलू होगा? इस वक्त भी अगर आप खोल कर देखें और ये जानना चाहें कि कल सनराइज किस वक्त होगा तो उसमें सनराइज ही लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है, सनसेट ही लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है, फिर ये कि हम आम बोलचाल
और सनसेट ही लिखते हैं। जी जी,
आम बोलचाल में जब बात कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? यानी यही कहते हैं कि जी अब तो सूरज दाएं तरफ आ गया है, सूरज अब बाएं तरफ आ गया है, आइए बाहर लॉन में कुर्सियां रख लेते हैं इसलिए कि सूरज पीछे चला गया है। तो भाई ये तो असल में एक जाहिरा है जिसके तहत हमारी जुबान के असालीब वजूद में आए हैं, तो उसी में बात की जाएगी। यानी अब साइंस की तहकीकात के बाद हमने अपनी सारी जुबान तब्दील कर ली है। यानी आजकल हम ना सूरज के लिए तुलू का वक्त बोलते हैं, ना गुरूब का लफ्ज़ बोलते हैं, ना हम सूरज दाएं चला गया ना बाएं चला गया बोलते हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों को कुछ ज़ुबान का, अदब का, बात कहने का, असालीब कलाम का ज़ौक पैदा करना चाहिए और ये देखना चाहिए। ये तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है, यानी 1400 साल पहले कुरान मजीद ये ज़ुबान तब्दील कर देता, दुनिया में जो बात कहने के अंदाज है उनको ख़त्म कर देता। ये ना उस वक्त ख़त्म करने मौजूद थे ना आज साइंस की तहकीकात के बाद हमने ख़त्म किए हैं, इसलिए कि हम अपने ज़ाहिरे के लिहाज से ये अल्फाज बोल रहे होते हैं, सूरज दाएं जाता है सूरज बाएं जाता है, ये अदब की ज़ुबान है, यही बोली जाती है, यही बोली जाती रहेगी। दुनिया ने कभी ये बात नहीं कही कि अब हमें ये सारे असालीब तब्दील कर देने चाहिए। ये दुनिया में जो बात कही जाती है या ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उसके असालीब हमारे ज़ाहिरी मुशाहदे के लिहाज से बनते हैं, वो साइंस के लिहाज से नहीं बनते। साइंस की किताब में जब बात बयान की जाएगी तो उस वक्त उसके लिए जो चाहे आप तरीका इख्तियार कर लें, लेकिन अदब की ज़ुबान में, आम बोलचाल की ज़ुबान में वही असालीब इख्तियार किए जाते हैं जो हमारे मुशाहदे के लिहाज से पहले से वजूद पजीर हो चुके होते हैं, तो वही कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। अगर ये मकामात हैं और ये आयात हैं जिनसे ये इस्तदलाल किया जा रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें बहुत अदब के साथ ऐसे लोगों से गुजारिश करनी चाहिए कि वो कुरान जैसे अदब पारे को पढ़ने की बजाय पहले कोई छोटी मोटी किताबें पढ़ लें जिससे उन्हें मालूम हो जाए कि उर्दू में, अरबी में, अंग्रेजी में बात कैसे की जाती है।
ठीक है जावेद साहब, आपका ये तो बहुत अच्छा आपने बड़ा तफसीली इसमें बता दिया और चूंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत बहस हो रही थी तो इसीलिए आपका मौकिफ जानना मैं चाह रहा था। अब इसी से कनेक्टेड, मैंने कहा ना कि बहुत सारे सवाल आज हम रखेंगे जो कि कनेक्टेड हैं, इसी से कनेक्टेड अब एक दूसरा सवाल ये है जावेद साहब कि ये तो हमें पता चल गया कि साइंस के अंदर जो थ्योरीज आती हैं वो थ्योरीज तो कभी चैलेंज हो जाती हैं, कभी ख़त्म हो जाती हैं, कभी रिवर्स हो जाती हैं, कभी तब्दील भी हो जाती हैं, लेकिन जो साइंस के जो इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं उन इस्टेब्लिश फैक्ट्स के बारे में अगर कुरान ने कोई जिक्र किया है तो हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद और साइंस के इस्टेब्लिश फैक्ट्स हमेशा हमें सिंक्रोनाइज ही नज़र आए, हमेशा हमें एक ही पेज पर नज़र आए हैं और साइंटिफिकली ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है कि ज़मीन नहीं बल्कि तमाम के तमाम अजराम फलकी बशमूल ज़मीन हरकत में है, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं और कुरान मजीद ने इसको कहीं निगेट नहीं किया, आपने बड़ा इसको वाजे भी कर दिया। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि साइंस हमें कहता है कि जो सिमतें हैं, मशरक़ है, मगरिब है, शुमाल है, जुनूब है, ये सिमतें, ये डायरेक्शंस भी इस्टेब्लिश्ड हैं, मगर कुरान मजीद यहाँ पर हमें रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन कह रहा है, یعنی دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. اور بالکل اسی طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے مشارق الارض و مغاربہا، یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. لیکن سائنس کا جو اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ یہ کہ ڈائریکشن میں مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے. قرآن مجید تو بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کی بات کر رہا ہے، اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
یہ عربی زبان کے بعض اسالیب سے ناواقفیت کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے. عربی زبان میں جو مثنی ہے، تثنیہ جس کو کہتے ہیں، مشرقین مغربین، یہ کسی چیز کے اطراف کو بیان کرنے کے لیے آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ مشرق کی سمت مو کر کے کھڑے ہوں تو جس جگہ سے ایک سمت ختم ہوگی وہاں پر ایک طرف وجود میں آ جائے گی، اور جہاں جا کے دوسری سمت شروع ہوگی وہاں سے دوسری طرف وجود میں آ جائے گی. یعنی یوں نہیں ہے کہ مشرق ایک نقطہ ہے بلکہ ایک پورا کا پورا دائرہ بنتا ہے جس کی ایک ابتدا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے. تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے جب مثنی استعمال کرتا ہے، اور جب کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنا ہو، بہت پھیلی ہوئی چیز، تو اس کے لیے بھی جمع استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اطراف کے لیے، طرفین کے لیے، یہ اسالیب عربی زبان میں عام ہیں اور یہ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. سادہ طریقے پر یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم مشرق کی طرف مو کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ایک سمت وہ ہے جہاں سے مشرق کی ابتدا ہوتی ہے، دوسری سمت وہ ہے جہاں سے مشرق کی انتہا ہوتی ہے، تو اس سے مشرقین وجود میں آ جاتے ہیں. اور جب ہم اس پورے کے پورے افق پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک اصل میں وہ بہت بڑا افق بنتا ہے. تو اس کے لیے ہم جمع کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں. عربی زبان میں یہ عام اسلوب ہے، اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بھی عام مشاہدہ ہے اور عربوں کے بات کرنے کا طریقہ ہے. اس کا اچھا علم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے.
جاوید صاحب، سوشل میڈیا پہ جو مباحثے چل رہے ہیں ان میں ایک اور چیز ہے، مگر اس پر آنے سے پہلے میں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ ذرا یہ بتا دیجئے گا، میں آپ کے سامنے تین اصطلاحیں رکھ رہا ہوں، ان کو ذرا واضح کر دیجئے گا، پھر اگلا سوال پوچھوں گا. ایک اصطلاح ہے کافر کی، ایک اصطلاح ہے مشرک کی، اور ایک اصطلاح ہے منافق کی. ان تینوں کو ذرا مختصراً واضح کیجئے گا، اس کے بعد میں اگلا سوال پوچھتا ہوں.
جی، کافر کی اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، مشرک بھی اور منافق بھی. تو قرآن مجید جس پہلو سے ان کو استعمال کرتا ہے وہی ان کا صحیح مفہوم ہوگا. یعنی کسی شخص کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے کوئی حق پیش کیا گیا اور اس نے اس کا انکار کر دیا. تو عربی زبان میں کفر یکفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل ہے، تو صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ آدمی جس کے سامنے کسی حقیقت کو بیان کیا گیا، اس کو اسے ماننے کی دعوت دی گئی اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو جب وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا ہے. اسی طرح سے مشرک ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دین یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی خداوند نہیں ہے بلکہ ایک خداوند کے تحت کچھ دوسرے خداوند بھی ہیں جن کو اس نے اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہوا ہے، تو اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں مشرک کہتا ہے. یعنی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کو اپنے دین کی حیثیت دے دی ہے اور وہ اس کو اب دین ہی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. منافق کا لفظ ان لوگوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جنہوں نے بظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کیا. یعنی انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہم اب آپ کی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں. لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ بات کہی. اصلاً وہ کافر ہی تھے، یعنی انہوں نے نہیں مانا تھا لیکن ظاہر یہ کیا کہ وہ ماننے والے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو قرآن مجید نے منافق کہا ہے. اگر آپ سورہ منافقون کی ابتدا پڑھیں تو اس میں اس کی بڑی اچھی تصویر سامنے آ گئی ہے کہ یہ منافقین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ ان کے مقابل میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے، ان کو قرآن مجید نے منافق سے تعبیر کیا۔
ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ تینوں اصطلاحیں بتا دیں، تو جس نے جھٹلایا جانتے بوجھتے، جس نے جھٹلایا وہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، جس نے جانتے بوجھتے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جس نے بظاہر ایمان لانے کی بات کی اور جھوٹی قسم کھائی وہ بھی دراصل کفر ہی کر رہا تھا۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ تینوں عذاب کے مستحق ہوں گے، ایم آئی رائٹ؟ یہ بات میں صحیح سمجھاؤں جاوید صاحب؟
جی، یہ آخری بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بڑے جرائم ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرتکبین کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ نے اس کی تعبیر کی ہے اس میں اضافہ کر لیجئے تھوڑا سا، یعنی کافر تب کہیں گے جب کسی کے سامنے پیغمبروں کی دعوت پیش کی گئی، اس کو وہ بات پہنچائی گئی، پیغمبر کی بات سننے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب ابتدائی طور پر اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا جائے گا، اور مشرک صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک شرک کرتا ہو، وہ خود اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یہ اسی اصول پر بنائی ہے کہ اس میں اس کے کچھ شرکا ہیں، یعنی اس نے خود یہ سارا نظم قائم کیا ہے کہ جس میں اس کے نیچے بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو یا کسی فرشتے کو یا اس کی مذمومہ کسی شخصیت کو اقتدار حاصل ہے اور وہ دیا گیا ہے، اور وہ یہ مانتا ہو کہ یہ دنیا اصل میں شرکی کے اصول پر قائم ہوئی ہے، یعنی یہ تنہا ایک ہستی کا کارنامہ نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ علمی زبان میں بیان کریں تو یا وہ اللہ تعالیٰ کی خلق میں دوسروں کو شریک مانتا ہے یا وہ نظم میں دوسروں کو شریک مانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں، تو اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔
اب جو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی جاوید صاحب، وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے مر جانے کے بعد کیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں کا اوپینین یہ تھا، اور میجورٹی لوگوں کا اوپینین یہ تھا کہ جو بھی غیر مسلم ہیں، چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہٰذا وہ یا تو کافر ہیں یا وہ مشرک ہیں، اور اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اور جس آیت کا حوالہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جو بھی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کیا وہ سارے کے سارے غیر مسلم مشرک یا کافر ہی ہوتے ہیں؟
ابھی میں نے ان اصطلاحات کی جو تفصیل بیان کی ہے اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا ان پر ان الفاظ کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں؟ میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ گواہی دیں گے کہ نہیں کر سکتے، یعنی کیا ہم نے ان سب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، دعوت پیش کر دی ہے، ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوا ہے، انہوں نے اس دعوت کو سننے کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگوں کو دعوت پہنچائی اس طرح سننے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں کی ذرا فہرست فراہم کیجیے۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارے میں روکا گیا ہے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچایا، اللہ کی کتاب انہیں پڑھ کر سنائی گئی، اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، ان کے اشکالات دور کرنے کے لیے کھڑا رہا، اور وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، کفر کا اطلاق تبھی کریں گے نا۔ یعنی جو لوگ اس وقت ہیں انہوں نے کس بات کا انکار کیا ہے، کون سی بات ان کے سامنے پیش کی گئی، ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کوئی بات ان تک واقعتاً پہنچ گئی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ हम तो जो कुछ देखेंगे उसकी बुनियाद पर राय कायम करेंगे। इसी तरह से दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग हैं कि जो अपने आप को मुशरिक की हैसियत से पेश करते हैं, लेकिन क्या उनके शिर्क की गलती हमने उन पर वाज़े की है, उन्हें बताया है जाकर कि ये अकीदा, ये नुक्ता नज़र सही नहीं है, उन तक अल्लाह की बात पहुंचाई है जिस तरह के पहुंचाने का हक है। आप गौर करेंगे कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और मुनाफिक के लिए तो अल्लाह ही की तरफ से इत्तला आनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तो किसी के बातिन में झांकने का कोई ज़रिया नहीं है। उस वक्त तो अल्लाह ताला खुद बता रहे थे कि बाज़ लोगों ने निफाक इख्तियार कर लिया है, आज हम किसी के बारे में ये राय कैसे कायम कर सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त दुनिया में जितने लोग भी बज़ाहिर इस्लाम कबूल नहीं किए हुए हैं, वो सब नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। तो गैर मुस्लिमों के बारे में हम दुआ करेंगे ये कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनकी नेकियों और उनके हसनात को कबूल करे, उनका कोई उज़र है तो उसको कबूल कर ले। दुआ करने के तरीके होते हैं, यानी वो दुआएं जो हम पूरे इत्मीनान के साथ किसी साले इंसान के लिए करते हैं वो और दुआएं हैं। हमें मालूम होता है कि मुसलमानों में बाद लोग ना कभी नमाज की खबर रखते थे, ना रोज़े से कोई दिलचस्पी थी, उनके लिए भी दुआ करते वक्त हम ज़रा एहतियात का उसलूब इख्तियार करते हैं। चुनाचे आप देखिए कि हमें जो जनाजे के लिए दुआ हमारे फुकहा ने मुकरर करके दी है, उस दुआ में हम मैयत के लिए दुआ ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वही एहतियात, कि हम दूसरों के अहवाल से वाकिफ नहीं हैं। तो एक वो दुआ है कि जो हम अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला के हुजूर में कर देते हैं, और एक वो दुआ है कि जो हमारा इल्म है वो अल्लाह की इतला पर मबनी होता है, तो उसमें या रुक जाते हैं या फिर दुआ करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये बात जिस तरह अला इतलाक कही जाती है, ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने पैगंबरों के वाकयात कुरान में बयान किए हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आ रहा है, और उन्होंने मुजादला शुरू कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं, और बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, कि वो मेरे साथ झगड़ने लग गए कि आप पूरी कौम को तबाह कर देंगे। तो ये क्या चीज़ है? सिफारिश हो रही है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने फरमाया इनमें 10 रास्तबाज भी नहीं है। इब्राहिम उसके बाद भी दुआ करते रहे जब तक अल्लाह ताला रोक नहीं देता किसी से। तो एक बंदा ए मोमिन बहुत मोहब्बत करने वाला होता है, दूसरों का खैरखा होता है, वो खैरखाई के साथ अपने इल्म के लिहाज से अल्लाह की बारगाह में कोई बात कहता है। ये कोई फिकी मामला नहीं है कि आपको एक मेयार हाथ में पकड़ा दिया गया है, आप उस पर लोगों को ज़िबा करते चले जाएं। आदमी को देखेंगे, हालात को देखेंगे, अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, और अल्लाह ताला किसी दरख्वास्त को चाहेगा कबूल करेगा, चाहेगा अपने कानून के मुताबिक रद्द कर देगा। तो हमें तो ये करना है कि जो हमारा इल्म है उसके लिहाज से कोई अर्ज़दाश्त पेश करना चाहते हैं तो कर दें। तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद में, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो आयतें इस मामले में पेश की जाती हैं उनका ताल्लुक इन आम गैर मुस्लिमों से हरगिज़ नहीं। ये आयात उन लोगों से मुतल्लक हैं जिन पर हुज्जत तमाम हो गई, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं, ये सही बात को समझने के बावजूद कबूल नहीं कर रहे। फिर एक ख़ास मरहले पर पैगम्बरों को रोक दिया गया कि वो उनके हक में कोई बात कहें। हम तो कुरान मजीद में ये देखते हैं कि हज़रत मसीह का क़यामत में मुकालमा नकल हुआ है, और वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे उसलूब में बात की है कि जिसमें साफ अल्फाज में तो नहीं कहा, लेकिन सच्ची बात है कि आप उस जुमले को पढ़िए तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने गोया अपनी कौम की खैरखाई की बात की है, और एक तरह से अल्लाह ताला की को अपील किया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। चीज़ों को उनके स्याक सबाक से हटा के इस तरह के फिकी फतवे देना, ये मेरे नज़दीक किसी तरह सही नहीं।
जावेद साहब, ये आपने बहुत अच्छी ये जो एग्जांपल दी है ना सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की, कि वो जो क़यामत में मुकालमा, ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि अल्लाह ताला कह भी रहा है उन्हें कि क्या तुमने कहा था इनसे कि मुझे और मेरी माँ को जो है अल्लाह के सिवा माबूद बना लो, उसके बावजूद वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो तू बड़ा ज़बरदस्त और हकीम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने दी। मगर ये बताइएगा कि जो आप जब ये फरमाते हैं जावेद साहब कि क्या आज जो गैर मुस्लिम हैं उन तक हमने दावत पहुंचाई, उन तक हमने अल्लाह का कलाम पहुंचाया, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی, تو اس کے جواب میں آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ آج تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ ایک بٹن دباتے ہیں کمپیوٹر کا تو آپ کے سامنے دنیا جہاں کی ساری کتابیں اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جاوید صاحب.
یہ تو میں نے نہیں کہا کہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی حکم اس وقت لگانا ہے جب میں پہنچاؤں گا, یعنی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے. میں نے جو جواب آپ کو دیا ہے اس پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ کسی تک پہنچ گئی ہے اللہ جانتا ہے, وہ قیامت میں اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا, اس پہنچنے کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو ضرور کرے گا. لیکن میرا کام کیا ہے یہاں, تو مجھے کچھ کرنا ہے نا, تو میں تو اس وقت اس کو کہوں گا کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا جب میں دعوت پہنچاؤں گا اور وہ انکار کر دے گا. اس سے پہلے میں یہ لفظ تو لغت کے ابتدائی مفہوم میں بھی نہیں بول سکتا, یعنی انکار کر دوں گا یا انکار کر دیا ہے, یہ الفاظ بولے کیسے جا سکتے ہیں جب تک کہ میں بات اس کے سامنے رکھوں نہ اور وہ اس کا انکار نہ کرے. تو مجھے جو فیصلے کرنے ہیں یا جو رائے قائم کرنی ہے وہ اپنے لحاظ سے کرنی ہے. دنیا میں کیا بات کس شخص تک پہنچ گئی ہے, وہ کتنا بیدار ہے, کیسے پہنچی ہے, کیا یہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ جو پاکستان میں 22-23 کروڑ لوگ ہیں ان سب نے انجیل کا مطالعہ کر لیا ہے, ان سب نے ہندو مت کو بھی دیکھ لیا ہے, ان تک جو جو دنیا کے اندر علم پہنچا ہے یہ سب کے سب اس سے مستفید ہو گئے ہیں, تو یہ کیسی باتیں ہیں کہ جو گھر میں بیٹھ کے کر لی جاتی ہیں. میرے بھائی کیا ہو گیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور وہ قیامت میں اسی کے مطابق فیصلے کرے گا, اس لیے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے, لیکن یہ ذمہ داری کسی انسان نے کتنی پوری کی اور اس کو کتنا علم ملا اور کتنے ذرائع میسر تھے اس کے جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بات بطور اصول بطور پرنسپل بیان کر دی ہے کہ سارا امتحان اور ساری آزمائش لے یبلوکم فی ما آتاکم ہے, یعنی جو اللہ دیتا ہے اسی میں آزماتا ہے. تو جس کو جتنا علم ملا ہے, جس کے پاس جتنی ہدایت آئی ہے, اس کے لحاظ سے اللہ فیصلے کریں گے. میرے پاس یہ جاننے کا کیا ذریعہ ہے, یعنی میں کیسے کہوں؟ میں تو اسی وقت یہ لفظ بولوں گا جب میں دعوت لے کے جاؤں گا, میں پیغام پہنچاؤں گا, دوسرا آدمی میری بات کو سننے کے بعد یہ کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں. اب میرے لیے عربی زبان کی روح سے کفر کا فعل بولنا جائز ہوگا, لیکن اس سے پہلے میں یہ کیسے فیصلہ کر لوں؟ یعنی اتنی غیر محتاط بات میں کر سکتا ہوں؟ یہ تو کوئی معمولی عدالت نہیں کرتی, کوئی معمولی افسر نہیں کرتا, ہم اپنی عام زندگی میں نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے کسی ماتحت کا محاسبہ کرنا ہے تو پہلے آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی تمہیں یہ قاعدہ یہ ضابطہ معلوم تھا, تم جانتے تھے اس بات کو؟ اس کے بعد ہی اس کو مجرم ٹھہرائیں گے یا اس سے پہلے ہی اس کے اوپر کوئی چیز نافذ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ علم پہنچ رہا ہے, وہ پہلے بھی پہنچ رہا تھا, کس کو پہنچا کس کو نہیں پہنچا یہ اللہ جانتا ہے. ہم اس وقت یہ لفظ بولیں گے جب ہم پہنچائیں گے اور دوسرا ماننے سے انکار کرے گا.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے مشرک کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ مشرک ہم اس کو نہیں کہیں گے جو ہماری نظر میں شرک کر رہا ہو, بلکہ وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہو, اعتراف کرتا ہو کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ کے یہ ساتھ ساجی ہیں, یہ سارے اس کے ساجی ہیں. جب وہ خود اس کا اعتراف کرے گا تب اس پہ مشرک کی کا لفظ بولا جائے گا. تو اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل کتاب کو مشرک قرار نہیں دے رہا, گو کہ وہ بھی شرک کر رہے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے تسلیم کیا ہوا تھا, لیکن وہ چونکہ اس کی تاویل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشرک کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا. اور آپ بھی اپنی نشستوں میں بتاتے رہے ہیں کہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے تھے. تو بالکل وہی فارمولا قریش مکہ پر کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ قریش مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے, تو وہ کہیں گے اللہ, ہوائیں کون چلاتا ہے, وہ کہیں گے اللہ. تو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے, اور وہ بھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ بھی تو تاویل ہی کرتے تھے, مگر ان کو اللہ نے مشرک قرار دیا, ان کو اصلاً توحید کا ماننے والا قرار نہیں دیا, جبکہ اہل کتاب کو توحید کا ماننے والا قرار دیا گیا. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
اہل کتاب اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے, ان سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ شرک کہتے ہیں وہ ہرگز شرک نہیں ہے, ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں. مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے, اللہ کو تو سب مانتے ہیں. یعنی مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے, اس کو بھی دنیا کے مشرکین مانتے رہے ہیں. اس کے اس عمل میں دوسرے بھی شریک ہیں. یعنی کبھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ خلق میں شریک ہیں, کبھی یہ مانا جاتا ہے وہ نظم کو چلانے میں شریک ہیں. قرآن مجید نے بتایا ہے نا کہ الا لہ الخلق والامر, سنو اس کائنات میں خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور امر بھی اللہ کے لیے ہے. تو امر میں شریک مشرکین مکہ مانتے تھے, اور یہ مانتے تھے اس کے ساتھ کہ ہم ان کو شرکا کہتے ہیں. چنانچہ جگہ جگہ ان کا یہ اعتراف بیان ہوا ہے کہ یہ ہمارے شرکا ہیں, اور شرکا کا لفظ وہ ان کے لیے بولتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ شرک کو اپنے دین کی حیثیت سے پیش کرتے تھے. اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں دور حاضر میں تو ہندوؤں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسی طریقے سے مانتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کائنات کا آسمانوں کا خدا ایک ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ تین اور ہستیاں بھی ہیں جو شریک ہیں اس کے اس نظم میں. اور یہ بتاتے ہیں کہ خالق ہے وہ اور ہے, اور اس کائنات کے اندر جو دنیا میں خیر و صلاح پیدا کر رہا ہے وہ اور ہے, اور جو اس دنیا کے اندر تخریب کا دیوتا ہے وہ اور ہے. تو یہ شیوا کو اور وشنو کو اور برہما کو وہ اسی طرح سے پیش کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو پیشکش ہے یہ گویا زبان سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم شرک ہی کو دین بنا رہے ہیں. تو مشرکین عرب کا معاملہ بھی یہی تھا, وہ خود کہتے تھے یہ بات, اس پر اعتراف کرتے تھے. اہل کتاب نے نہ یہ بات اس وقت مانی نہ وہ آج اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ شرک کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کرتے ہیں, ان کو متنبع بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں. مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ شرک ہے, اور شرک بالکل صحیح ہے, یہی صحیح دین ہے, ہمارے آبا نے ہم کو یہی دین بتایا ہے. تو یہ فرق ہے جو قرآن مجید نے ملحوظ رکھا ہے. اسی سے ہم اس اصول کا استخراج کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ کوئی علمی اختلاف ہوگا تو آپ اس کے اقرار پر بنیاد رکھیں گے, ورنہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بحث ہے. آپ ایک چیز کو ایک طرح سمجھتے ہیں, وہ دوسری طرح سمجھتا ہے, اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا, البتہ صحیح بات واضح کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی. تو یہ فرق بڑا اچھا, بڑا نازک فرق ہے, اور یہ قرآن نے ملحوظ رکھا ہے, اور اسی کا اطلاق کر کے میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی غلطی بھی اگر ہو رہی ہے, لیکن ایک آدمی یا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کا منشا یہی سمجھا ہے, ہم نے تو قرآن مجید کی فلاں آیت سے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں ارشاد سے یہی بات سمجھی ہے, تو اس کے ساتھ یہ بحث ضرور ہوگی کہ تمہاری بات غلط ہے, اور ہم اس کی غلطی واضح بھی کریں گے, لیکن اس پر حکم نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو فیصلہ کن چیز مان کر اس کی تاویل کر رہا ہے. تو تاویل کرنے والے آدمی سے بحث کی جا سکتی ہے, اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا.
جاوید صاحب, آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور ہم ان کی غلطی کو بھی واضح کر رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کے اس کو اللہ کا یا دین کا منشا سمجھ کر اس کی تاویل کر رہے ہیں. شرک تو کر رہے ہیں مگر اس کی وہ تاویل کر رہے ہیں, وہ خود اعتراف نہیں کر رہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. جبکہ آپ نے فرمایا کہ جو قریش مکہ تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتے تھے. قریش مکہ نے تو اس کا اعتراف نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ तुम जो है शुरका मानते हो उसकी कोई सनद ले आओ, अगर तुम सच्चे हो तो इसका बताओ, क्या अल्लाह ने कोई सनद नाजिल की है जिसको तुम शुरका मानते हो। ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे बयानात अल्लाह ताला के हैं, उनकी तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम इनको, इन इन हस्तियों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह का शरीक मानते हैं। कोई अगर आयत आप मुझे अगर हवाला दे सकें तो प्लीज उसको बताइएगा।
नहीं ये देखिए, वो तो पूरे कुरान मजीद में इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाज ही ले शुरकाए ना, यानी वो शरीक का लफ्ज बोलते हैं उनके लिए। हद ये है कि जो तलबिया उनका था उसके अल्फाज भी यही थे, अगर आप देखें रवायतों में वो पूरा नकल हुआ है, आखिर में वो ये कहते थे कि तेरा कोई शरीक नहीं सवाए उसके जिसको तूने खुद अपना शरीक ठहराया है। तो यही बात तो थी जिसके ऊपर सारी बहस थी उनके साथ, यानी अल्लाह ताला बार बार इसका हवाला देते हैं, यही कहते थे वो। आप सूरह अनाम में देखिए, उसमें उन्होंने वाज़े तरीके के ऊपर अपने एतराफात बयान किए हैं कि ये जो जानवर है ये अल्लाह के लिए है, ये हमारे शुरका के लिए है, और कुरान मजीद कहता है बेज़ामहिम, यानी वो ये ख्याल करते हैं कि ये गोया शुरका हैं। तो इस तरह कुरान उनकी स्टेटमेंट नकल कर रहा है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा।
ठीक है जावेद साहब, अगला जो क्वेश्चन है वो खुदकुशी से मुतालिक है। आमतौर पर ये कहा जाता है मुख्तलिफ हमारे दीनी स्कॉलर्स की जानिब से कि खुदकुशी हराम है और उसकी सजा जहन्नुम है। तो सवाल ये पूछा गया है कि खुदकुशी का हराम होना और उसकी सजा जहन्नुम होना, ये क्या कुरान मजीद में कहीं लिखा है या ये हदीस से ये बात इन्फर की गई है या ये दीनी उलमा का अपना ओपिनियन है?
कुरान मजीद ने तीन बड़े जरायम बयान किए हैं, एक शिर्क, दूसरे कत्ल। तो कत्ल नफ्स जुर्म है, आप अपने नफ्स को कत्ल करें या आप किसी दूसरे को कत्ल करें, ये एक ही जुर्म है। और इन तीनों जरायम को अकबरुल कबायर करार दिया है, यानी सबसे बड़े जुर्म। और इन तीनों के बारे में सूरह फुरकान में ये कहा है कि जो आदमी इनका इर्तकाब करेगा और तौबा के बगैर दुनिया से रुख्सत हो जाएगा, यखलुद फीह मोहाना, वो जिल्लत के साथ जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये कत्ल, खुदकुशी तो एक अलग लफ्ज़ है ना, कत्ल नफ्स है। और कुरान मजीद ने कहा है मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन व फसादिन फिलर्स फकान्ना व कतल नास जमीया, असल में हम देख नहीं रहे कि उसने किया क्या है, उसने एक जान को जो खुदा की मलकियत थी उसको मार डाला है। वो जान अपनी हो या किसी दूसरे की, यकसा जुर्म है, दोनों में कोई फर्क नहीं।
जावेद साहब, ये आपने फरमाया कि यकसर जुर्म, ये सूरह निसा की गालिबन ये आयत है, वला तक्तुलु अनफुसकुम, अल्लाह ताला ने बताया, और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमन यफअल ज़ालिका उद्वानुन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीही नारा, कि अपने अपने आप को, अपने नफ्स को कत्ल ना करो। और फिर आगे बताया कि जो कोई ऐसा करेगा जुल्म और उद्वान के तरह से, तो उसकी सजा जहन्नुम है। इसका मतलब जुल्म और उद्वान के बगैर अगर कोई कत्ल कर दे तो फिर नहीं है, यानी यहाँ जुल्म और उद्वान की कंडीशन अल्लाह ने लगाई हुई है, इसको वाजे कीजिएगा।
नहीं देखिए, ये कंडीशन नहीं है, ये तो असल में एक इजहार वाक्या है, यानी इसका मतलब ये है कि जब आप कत्ल का इर्तकाब करते हैं तो ये जुल्म व उद्वान ही होता है, इल्ला ये कि आपको अल्लाह ने हक दिया हो इस बात का। मिसाल के तौर पर दो मामलात पे हमें हक दिया गया है और वो कुरान मजीद ने बयान कर दिए हैं, एक ये कि हम किसास में किसी को कत्ल करें और दूसरे ये कि कोई शख्स लोगों की जान माल आबरू के दरपे हो जाए, जिसको फसाद कहते हैं, और उसको कत्ल की सजा दी जाए। तो ये बात बयान की गई है, जब मैं अपने आप को मारता हूँ बगैर किसी वजह के तो जुल्म, जब मैं किसी दूसरे को मारता हूँ बगैर किसी वजह के तो ये जुल्म है। तो ये असल में बयान वाकया है, इल्ला ये कि मुझे अल्लाह ताला ये कहें कि फलां मामले में तुम्हें दूसरे की जान लेने का हक है। तो असल में कत्ल नफ्स में जो इस्तिस्ना है वो इल्ला बिल हक का है, यानी अल्लाह के दिए हुए हक के तहत किसी की जान ली जा सकती है, वरना हर जान लेने का अमल जिसमें किसी दूसरे ने कोई इस नौइयत का जुर्म नहीं किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, वो जुल्म व उद्वान ही है।
थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज गुफ्तगू की उन तमाम टॉपिक को समेटने की कोशिश की जो पिछले दिनों बहस व मुबाहसे के वो मरकज़ बने हुए थे, اور سوشل میڈیا پہ ان پہ کافی گفتگو ہو رہی تھی. جاوید صاحب نے بڑی تفصیلی اس پر آج بات کی ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اس میں مزید آپ کی طرف سے اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.